انسانی خطاکاریاں اگر توبہ کے ساتھ ختم ہوں تو وہ انسان کو فرشتوں سے بہت اچھا بنا سکتی ہیں، کیونکہ فرشتوں میں ترقی کا مادہ نہیں۔ انسان کے گناہ توبہ سے بخشے جاتے ہیں، اور حکمت الہی نے بعض افراد میں سلسلہ خطاکاریوں کا باقی رکھا ہے تا وہ گناہ کر کے اپنی کمزوری پر اطلاع پاویں اور پھر توبہ کر کے بخشے جائیں۔ یہی قانون ہے جو انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اسی کو انسانوں کی فطرت چاہتی ہے۔ سہو نسیان انسانی فطرت کا خاصہ ہے، فرشتہ کا خاصہ نہیں۔ پھر وہ قانون جو فرشتوں کے متعلق ہے انسانوں میں کیوں کر نافذ ہو سکے؟ یہ خطا کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف کمزوری منسوب کی جاوے۔ صرف قانون کے نتائج ہیں جو زمین پر جاری ہو رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا خدا ایسا کمزور ہے جس کی بادشاہت اور قدرت اور جلال صرف آسمان تک ہی محدود ہے؟ یا زمین کا کوئی اور خدا ہے جو زمین پر مخالفانہ قبضہ رکھتا ہے؟ اور عیسائیوں کو اس بات پر زور دینا اچھا نہیں کہ صرف آسمان میں ہی خدا کی بادشاہت ہے جو ابھی زمین پر نہیں آئی، کیونکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آسمان کچھ چیز نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب کہ آسمان کچھ چیز نہیں جس پر خدا کی بادشاہت ہو، اور زمین پر ابھی خدا کی بادشاہت آئی نہیں، تو گویا خدا کی بادشاہت کسی جگہ بھی نہیں۔ ماں سوائے اس کے ہم خدا کی زمینی بادشاہت کو بچشم خود دیکھ رہے ہیں۔ اس کے قانون کے موافق ہماری عمریں ختم ہو جاتی ہیں اور ہماری حالتیں بدلتی رہتی ہیں، اور صد ہر رنگ کے راحت اور رنج ہم دیکھتے ہیں۔ ہزارہا لوگ خدا کے حکم سے مرتے ہیں اور ہزارہا پیدا ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، نشان ظاہر ہوتے ہیں۔ زمین ہزارہا قسم کے نباتات اور پھل اور پھول اس کے حکم سے پیدا کرتی ہے، تو کیا یہ سب کچھ خدا کی بادشاہت کے بغیر ہو رہا ہے؟ بلکہ آسمانی اجرام تو ایک ہی صورت اور منوال پر چلے آتے ہیں، اور ان میں تغییر تبدیل جس سے ایک مغیر مبدل کا پتہ ملتا ہو کچھ محسوس نہیں ہوتی۔ مگر زمین ہزارہا تغیرات اور انقلابات اور تبدلات کا نشانہ ہو رہی ہے۔ ہر روز کروڑہا انسان دنیا سے گزرتے ہیں اور کروڑہا پیدا ہوتے ہیں، اور ہر ایک پہلو اور ہر ایک طور سے ایک مقتدر سانے کا تصرف محسوس ہو رہا ہے۔ تو کیا ابھی تک خدا کی بادشاہت زمین پر نہیں؟ اور انجیل نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ کیوں ابھی تک خدا کی بادشاہت زمین پر نہیں آئی۔ البتہ مسیح کا باغ میں اپنے بچ جانے کے لیے ساری رات دعا کرنا اور دعا قبول بھی ہو جانا، جیسا کہ عبرانیہ 5:7 میں لکھا ہے، مگر پھر بھی خدا کا اس کے چھڑانے پر قادر نہ ہونا، یہ بزوں میں عیسائیاں ایک دلیل ہو سکتی ہے کہ اس زمانہ میں خدا کی بادشاہت زمین پر نہیں تھی۔ مگر ہم نے اس سے بڑھ کر ابتلاء دیکھے ہیں اور ان سے نجات پائی ہے۔ ہم کیوں کر خدا کی بادشاہت کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیا وہ خون کا مقدمہ جو میرے قتل کرنے کے لیے مارٹن کلارک کی طرف سے عدالت کپتان ڈگلس میں پیش ہوا تھا، وہ اس مقدمہ سے کچھ خفیف تھا جو محض مذہبی اختلاف کی وجہ سے، نہ کسی خون کے اتہام سے، یہودیوں کی طرف سے عدالت پیلاطوس میں دائر کیا گیا تھا؟ مگر چونکہ خدا زمین کا بھی بادشاہ ہے جیسا کہ آسمان کا، اس لیے اس نے اس مقدمہ کی پہلے سے مجھے خبر دے دی کہ یہ ابتلاء آنے والا ہے، اور پھر خبر دے دی کہ میں تم کو بری کر دوں گا، اور وہ خبر صدہا انسانوں کو قبل از وقت سنائی گئی اور آخر مجھے بری کیا گیا۔ بس یہ خدا کی بادشاہت تھی جس نے اس مقدمہ سے مجھے بچا لیا جو مسلمانوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں کے اتفاق سے مجھ پر کھڑا کیا گیا تھا۔ ایسا ہی نہ ایک دفعہ بلکہ بیسیوں دفعہ میں نے خدا کی بادشاہت کو زمین پر دیکھا، اور مجھے خدا کی اس آیت پر ایمان لانا پڑا کہ لہو ملک السماوات والارض، یعنی زمین پر بھی خدا کی بادشاہت ہے اور آسمان پر بھی۔ اور پھر اس آیت پر ایمان لانا پڑا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، یعنی تمام زمین و آسمان اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ جب ایک کام کو چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو فی الفور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی خدا اپنے ارادہ پر غالب ہے مگر اکثر لوگ خدا کے قہر اور جبروت سے بے خبر ہیں۔ غرض یہ تو انجیل کی دعا ہے جو انسانوں کو خدا کی رحمت سے نومید کرتی ہے، اور اس کی ربوبیت اور افاظہ اور جزا سزا سے عیسائیوں کو بے باک کرتی ہے، اور اس کو زمین پر مدد دینے کے قابل نہیں جانتی جب تک اس کی بادشاہت زمین پر نہ آوے۔ لیکن اس کے مقابل پر جو دعا خدا نے مسلمانوں کو قرآن میں سکھلائی ہے، وہ اس بات کو پیش کرتی ہے کہ زمین پر خدا مصلوب السلطنت لوگوں کی طرح بیکار نہیں ہے، بلکہ اس کا سلسلہ ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور مجازات زمین پر جاری ہے، اور وہ اپنے عابدوں کو مدد دینے کی طاقت رکھتا ہے اور مجرموں کو اپنے غضب سے ہلاک کر سکتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ: وہ خدا ہی ہے جو تمام تعریفوں کا مستحق ہے، یعنی اس کی بادشاہت میں کوئی نقص نہیں اور اس کی خوبیوں کے لیے کوئی ایسی حالت منتظرہ باقی نہیں جو آج نہیں مگر کل حاصل ہوگی، اور اس کی بادشاہت کے لوازم میں سے کوئی چیز بیکار نہیں، تمام عالموں کی پرورش کر رہا ہے، بغیر عوض اعمال کے رحمت کرتا ہے اور نیز بعوض اعمال رحمت کرتا ہے، جزا سزا وقت مقرر پر دیتا ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تمام نعمتوں کی راہیں دکھلا اور غضب کی راہوں اور ضلالت کی راہوں سے دور رکھ۔ یہ دعا جو سورۃ فاتحہ میں ہے انجیل کی دعا سے بالکل نقیض ہے، کیونکہ انجیل میں زمین پر خدا کی موجودہ بادشاہت ہونے سے انکار کیا گیا ہے۔ پس انجیل کے روح سے نہ زمین پر خدا کی ربوبیت کچھ کام کر رہی ہے، نہ رحمانیت، نہ رحیمیت، نہ قدرت جزا سزا، کیونکہ ابھی زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں آئی۔ مگر سورۃ فاتحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت موجود ہے، اسی لیے سورۃ فاتحہ میں تمام لوازم بادشاہت کے بیان کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ میں یہ صفات ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی پرورش پر قدرت رکھتا ہو۔ سو سورۃ فاتحہ میں رب العالمین کے لفظ سے اس صفت کو ثابت کیا گیا ہے۔ پھر دوسری صفت بادشاہ کی یہ چاہیے کہ جو کچھ اس کی رعایا کو اپنی آبادی کے لیے ضروری سامان کی حاجت ہے، وہ بغیر عوض ان کی خدمات کے خود رحم خسروانہ سے بجا لاوے۔ سو الرحمن کے لفظ سے اس صفت کو ثابت کر دیا ہے۔ تیسری صفت بادشاہ میں یہ چاہیے کہ جن کاموں کو اپنی کوشش سے رعایا انجام تک نہ پہنچا سکے، ان کے انجام کے لیے مناسب طور پر مدد دے۔ سو الرحیم کے لفظ سے اس صفت کو ثابت کیا ہے۔ چوتھی صفت بادشاہ میں یہ چاہیے کہ جزا و سزا پر قادر ہو، تا سیاست مدنی کے کام میں خلل نہ پڑے۔ تو مالک یوم الدین کے لفظ سے اس صفت کو ظاہر کر دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سورت موصوفہ بالا نے تمام وہ لوازم بادشاہت پیش کیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت اور بادشاہی تصرفات موجود ہیں، چنانچہ اس کی ربوبیت بھی موجود اور رحمانیت بھی موجود اور رحیمیت بھی موجود اور سلسلہ امداد بھی موجود اور سلسلہ سزا بھی موجود۔ غرض جو کچھ بادشاہت کے لوازم میں سے ہوتا ہے، زمین پر سب کچھ خدا کا موجود ہے اور ایک ذرہ بھی اس کے حکم سے باہر نہیں۔ ہر ایک جزا اس کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک رحمت اس کے ہاتھ میں ہے، مگر انجیل یہ دعا سکھلاتی ہے کہ ابھی خدا کی بادشاہت تم میں نہیں آئی، اس کے آنے کے لیے خدا سے دعا مانگا کرو تا وہ آ جائے، یعنی ابھی تک ان کا خدا زمین کا مالک اور بادشاہ نہیں۔ اس لیے ایسے خدا سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ سنو اور سمجھو کہ بڑی معرفت یہی ہے کہ زمین کا ذرہ ذرہ بھی ایسا ہی خدا کے قبضہ اقتدار میں ہے جیسا کہ آسمان کا ذرہ ذرہ خدا کی بادشاہت میں ہے، اور جیسا کہ آسمان پر ایک عظیم الشان تجلی ہے، زمین پر بھی ایک عظیم الشان تجلی ہے۔ بلکہ آسمان کی تجلی تو ایک ایمانی امر ہے، عام انسان نہ آسمان پر گئے نہ اس کا مشاہدہ کیا، مگر زمین پر جو خدا کی بادشاہت کی تجلی ہے وہ تو سری ہر ایک شخص کو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں: آیت و حمل حل انسان بھی دلالت کر رہی ہے کہ خدا کا حقیقی مطیع انسان ہی ہے جو اپنی اطاعت کو محبت اور عشق تک پہنچاتا ہے، اور خدا کی بادشاہت کو ہزارہ بلاؤں کو سر پر لے کر زمین پر ثابت کرتا ہے۔ بس یہ اطاعت جو درد دل سے ملی ہوئی ہے، فرشتے اس کو کب بجا لا سکتے ہیں؟ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں: ہر ایک انسان کا کیسا ہی دولت مند ہو، اپنی خواہش کے مخالف موت کا پیالہ پیتا ہے، بس دیکھو اس شاہ حقیقی کے حکم کی کیسی زمین پر تجلی ہے کہ جب حکم آ جاتا ہے تو کوئی اپنی موت کو ایک سیکنڈ بھی روک نہیں سکتا۔ ہر ایک خبیث اور ناقابل علاج مرض جب دامنگیر ہوتی ہے تو کوئی طبیب ڈاکٹر اس کو دور نہیں کر سکتا۔ بس غور کرو یہ کیسی خدا کی بادشاہت کی زمین پر تجلی ہے جو اس کے حکم رد نہیں ہو سکتے۔ پھر کیوں کر کہا جائے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں بلکہ آئندہ کسی زمانہ میں آئے گی؟ دیکھو اسی زمانہ میں خدا کے آسمانی حکم نے تعاون کے ساتھ زمین کو ہلا دیا، تا اس کے مسیح موعود کے لیے ایک نشان ہو، بس کون ہے جو اس کی مرضی کے سوا اس کو دور کر سکے؟ بس کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ابھی زمین پر خدا کی بات چاہت نہیں؟ ہاں، ایک بدکار قیدیوں کی طرح اس کی زمین میں زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کبھی نہ مرے، لیکن خدا کی سچی بات چاہت اس کو ہلاک کر دیتی ہے، اور وہ آخر پنجائے ملک الموت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پھر کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک خدا کی زمین پر بادشاہت نہیں؟ دیکھو، زمین پر ہر روز خدا کے حکم سے ایک ساتھ میں کروڑا انسان مر جاتے ہیں، اور کروڑا اس کے ارادہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور کروڑا اس کی مرضی سے فقیر سے امیر، اور امیر سے فقیر ہو جاتے ہیں۔ پھر کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں؟ آسمانوں پر تو صرف فرشتے رہتے ہیں، مگر زمین پر آدمی بھی ہیں اور فرشتے بھی، جو خدا کے کارکن اور اس کی سلطنت کے خادم ہیں، جو انسانوں کے مختلف کاموں کے محافظ چھوڑے گئے ہیں، اور وہ ہر وقت خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنی رپورٹیں بھیجتے رہتے ہیں۔ بس کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں، بلکہ خدا سب سے زیادہ اپنی زمینی بادشاہت سے ہی پہچانا گیا ہے، کیونکہ ہر ایک شخص خیال کرتا ہے کہ آسمان کا راز مخفی اور غیر مشہور ہے، بلکہ حال کے زمانہ میں قریباً تمام عیسائی اور ان کے فلاسفر آسمانوں کے وجود کے ہی قائل نہیں، جن پر خدا کی بادشاہت کا انجیلوں میں سارا مدار رکھا گیا ہے۔ مگر زمین تو فی الواقعہ ایک کرہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، اور ہزارہا قضاء و قدر کے امور اس پر ایسے ظاہر ہو رہے ہیں جو خود سمجھ آتا ہے کہ یہ سب کچھ تغیر و تبدل اور حدوث اور فنا کسی خاص مالک کے حکم سے ہو رہا ہے۔ پھر کیوں کر کہا جائے کہ زمین پر ابھی خدا کی بادشاہت نہیں، بلکہ ایسی تعلیم ایسے زمانہ میں جبکہ عیسائیوں میں آسمانوں کا بڑے زور سے انکار کیا گیا ہے نہایت نامناسب ہے، کیونکہ انجیل کی اس دعا میں تو قبول کر لیا گیا ہے کہ ابھی زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں، اور دوسری طرف تمام محققین عیسائیوں نے سچے دل سے یہ بات مان لی ہے، یعنی اپنی تحقیقات جدیدہ سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آسمان کچھ چیز ہی نہیں، ان کا کچھ وجود ہی نہیں۔ بس ماحصل یہ ہوا کہ خدا کی بادشاہت نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ آسمانوں سے تو عیسائیوں نے انکار کیا، اور زمین کی بادشاہت سے ان کی انجیل نے خدا کو جواب دیا، تو اب بقول ان کے خدا کے پاس نہ زمین کی بادشاہت رہی نہ آسمان کی، مگر ہمارے خدا عز و جل نے سورت فاتحہ میں نہ آسمان کا نام لیا نہ زمین کا نام، اور یہ کہہ کر حقیقت سے ہمیں خبر دے دی کہ وہ رب العالمین ہے، یعنی جہاں تک آبادیاں ہیں۔ یہاں نشان دے کر حضور نے حاشیہ میں نوٹ تحریر فرمایا ہے، دیکھو یہ لفظ رب العالمین کیسا جامع کلمہ ہے، اگر ثابت ہو کہ اجرام فلکی میں آبادیاں ہیں تب بھی وہ آبادیاں اس کلمہ کے نیچے آئیں گی۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، یعنی جہاں تک آبادیاں ہیں اور جہاں تک کسی قسم کی مخلوق کا وجود موجود ہے، خواہ اجسام خواہ ارواح، ان سب کا پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا خدا ہے، جو ہر وقت ان کی پرورش کرتا ہے اور ان کے مناسب حال ان کا انتظام کر رہا ہے، اور تمام عالموں پر ہر وقت ہر دم اس کا سلسلہ ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور جزا سزا کا جاری ہے۔ اور یاد رہے کہ سورت فاتحہ میں فقرہ مالک یوم الدین سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ قیامت کو جزا سزا ہوگی، بلکہ قرآن شریف میں بار بار اور صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ قیامت تو مجازات کبریٰ کا وقت ہے، مگر ایک قسم کی مجازات اسی دنیا میں شروع ہے، جس کی طرف آیت یجعل لکم فرقانا اشارہ کرتی ہے۔ اب یہ بات بھی سنو کہ انجیل کی دعا میں تو ہر روزہ روٹی مانگی گئی ہے، جیسا کہ کہا کہ ہماری روزانہ روٹی آج ہمیں بخش، مگر تعجب کہ جس کی ابھی تک زمین پر بادشاہت نہیں آئی وہ کیوں کر روٹی دے سکتا ہے؟ ابھی تک تو تمام کھیت اور تمام پھل نہ اس کے حکم سے بلکہ خود بخود پکتے ہیں اور خود بخود بارشیں ہوتی ہیں، اس کا کیا اختیار ہے کہ کسی کو روٹی دے؟ جب بادشاہت زمین پر آ جائے گی تب اسے روٹی مانگنی چاہیے، ابھی تو وہ ہر ایک زمینی چیز سے بے دخل ہے۔ جب اس جائیداد پر پورا قبضہ پائے گا تب کسی کو روٹی دے سکتا ہے، اور اس وقت اس سے مانگنا بھی نازیبہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ قول، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو اپنے قرض کو ہمیں بخش دے، اس صورت میں یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ زمین کی بادشاہت ابھی اس کو حاصل نہیں، اور ابھی عیسائیوں نے کچھ اس کے ہاتھ سے لے کر کھایا نہیں، تو پھر قرضہ کون سا ہوا؟ بس ایسے تہی دست خدا سے قرضہ بخشوانے کی کچھ ضرورت نہیں، اور نہ اس سے کچھ خوف ہے، کیونکہ زمین پر ابھی اس کی بادشاہت نہیں، اور نہ اس کی حکومت کا تازیانہ کوئی روب بٹھلا سکتا ہے۔ کیا مجال کہ وہ کسی مجرم کو سزا دے سکے، یا موسیٰ کے زمانہ کی نافرمان قوم کی طرح طاعون سے ہلاک کر سکے، یا قوم لوط کی طرح ان پر پتھر برسا سکے، یا زلزلہ یا بجلی یا کسی اور عذاب سے نافرمانوں کو نابود کر سکے، کیونکہ ابھی خدا کی زمین پر بادشاہت نہیں۔ بس کیونکہ عیسائیوں کا خدا ایسا ہی کمزور ہے جیسا کہ اس کا بیٹا کمزور تھا، اور ایسا ہی بے دخل ہے جیسا کہ اس کا بیٹا بے دخل تھا، تو پھر اس سے ایسی دعائیں مانگنا لا حاصل ہیں کہ ہمیں قرض بخش دے۔ اس نے کب قرض دیا تھا جو بخش دے؟ کیونکہ ابھی تو اس کی زمین پر بادشاہت نہیں۔ جب کہ اس کی زمین پر بادشاہت ہی نہیں تو زمین کی روہیدگی اس کے حکم سے نہیں، اور زمینی چیزیں اس کی نہیں بلکہ خود بخود ہی ہیں، کیونکہ اس کا زمین پر حکم نافذ نہیں۔ اور جب کہ زمین پر وہ فرما روا اور بادشاہ نہیں، اور کوئی زمینی آسائش اس کے شاہانہ حکم سے نہیں، تو اس کو سزا کا نہ اختیار ہے نہ حق حاصل۔ لہٰذا ایسا کمزور اپنا خدا بنانا اور اس سے زمین پر رہ کر کسی کاروائی کی امید رکھنا حماقت ہے، کیونکہ ابھی اس کی زمین پر بادشاہ ہی نہیں۔ لیکن سورت فاتحہ کی دعا ہمیں سکھلاتی ہے کہ خدا کو زمین پر ہر وقت وہی اقتدار حاصل ہے جیسا کہ اور عالموں پر اقتدار حاصل ہے، اور سورت فاتحہ کے سر پر خدا کے ان کامل اقتداری صفات کا ذکر ہے جو دنیا میں کسی دوسری کتاب نے ایسی صفائی سے ذکر نہیں کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، پھر اس سے دعا مانگنے کی تعلیم کی ہے، اور دعا جو مانگی گئی ہے وہ مسیح کی تعلیم کردہ دعا کی طرح صرف ہر روزہ روٹی کی درخواست نہیں، بلکہ جو جو انسانی فطرت کو ازل سے استعداد بخشی گئی ہے اور اس کو پیاس لگا دی گئی ہے وہ دعا سکھلائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے ان کامل صفتوں کے مالک اور ایسے فیاض کے ذرہ ذرہ تجھ سے پرورش پاتا ہے، اور تیری رحمانیت اور رحیمیت اور قدرت جزا سزا سے تمتع اٹھاتا ہے، تو ہمیں گزشتہ راست بازوں کا وارث بنا، اور ہر ایک نعمت جو ان کو دی ہے ہمیں بھی دے، اور ہمیں بچا کے ہم نافرمان ہو کر مورد غضب نہ ہو جائیں، اور ہمیں بچا کے ہم تیری مدد سے بے نصیب رہ کر گمراہ نہ ہو جائیں۔ آمین۔